أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا آمنت بالله صدق الله العظيم.
کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے ضرور بالضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی، کیا اس شخص نے غیب کو جھانک لیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں، اور وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ اکیلا ہوگا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ معبود ان کی عزت کریں، ان کی مدد کریں، ہرگز نہیں یہ معبود خود ان کافروں کی عبادت کا انکار کریں گے، اور یہ معبودان باطل ان کافروں کے خلاف ہوں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے 82 تک اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، وہ کام کیا کرتے تھے قین کا، لوہاری کا، لوہار تھے اور سامان بنایا کرتے تھے۔ ادھر ایک کافل تھا مالدار، اس کا نام تھا عاص ابن وائل السہمی۔ تو عاص ابن وائل السہمی کے کچھ کام کیے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ عاص ابن وائل نے ان سے تلوار بنوائی، بعض روایات میں آتا ہے کہ زیور بنوایا، اور بعض روایات میں کچھ اور سامان کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دراہم اس کے اوپر چڑھتے چلے گئے، یعنی اس نے ادائیگی نہیں کی۔ تو پھر میں اس کے پاس گیا اپنے دراہم اور دنانیر کا تقاضا کرنے کے لیے، تو عاص ابن وائل السہمی کہنے لگا کہ میں تمہاری ادائیگی اس وقت کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ چونکہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، اسلام لا چکے تھے، توحید پر، رسالت پر ایمان رکھتے تھے، تو عاص ابن وائل السہمی نے ان سے یہ کہا کہ میں تمہارے پیسوں کی ادائیگی اس وقت کروں گا جب تم حضور کی نبوت کا انکار کرو۔ تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، تم مر کے بھی زندہ ہو جائے پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس پر اس نے یہ کہا کہ اچھا، میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ کہا، اس میں کیا شبہ کی بات ہے؟ تو عاص ابن وائل کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو اس وقت میں تمہاری ادائیگی کر دوں گا، کیونکہ یہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد ہے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جب میں دوبارہ مر کر زندہ ہوں گا تو یہ بھی ہوں گی، اس وقت میں تمہاری ادائیگی کروں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے ضرور بھی ضرور مال بھی دیا جائے گا اور اولاد بھی دی جائے گی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو جھانک لیا ہے؟ کیا آخرت کو جھانک کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان سے کیا اس نے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں یہ سب چیزیں مجھے ملیں گی؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے یہ کلمات نکال رہا ہے، یہ سب ہم لکھ لیں گے، یعنی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ قاف میں موجود ہی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے سب ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا، اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ یہ صرف کافر ہی نہیں، گستاخ ہے، مذاق اڑانے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ، ہم عذاب میں اس کو کھینچتے چلے جائیں گے، اس کے عذاب میں اضافہ در اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ آگے فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث ہم ہیں، اور یہ ہمارے پاس آئے گا تو تنہا ہوگا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث ہم ہیں، تو یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی آیت کی طرف بھی کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث۔ اور قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے وارث بھی ہے۔ تو حقیقت میں ہر مال اور جائیداد، ان سب چیزوں کے وارث کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آدمی کہتا ہے کہ میرے وارث فلاں ہیں فلاں ہیں، حقیقت میں وہ بھی عارضی وارث ہوتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کون وارث بنتا ہے کون وارث نہیں بنتا۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا میرا وارث ہوگا، لیکن بیٹے کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، باپ پھر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کون کس کا وارث ہے۔ اور حقیقت میں وراثت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے سب اللہ کے لیے ہیں، ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جو کچھ ہے وہ ملکیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کسی کو کچھ عرصے کے لیے عطا کی گئی، کسی کو کچھ عرصے کے لیے عطا کی گئی، مال آیا ادھر سے آیا، آپ کے پاس ٹھہرا، کچھ عرصے آپ نے رکھا، پھر آگے چلا گیا۔ تو ملکیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے پاس تھا تو امانت تھی، آپ کے پاس آیا تو امانت تھی، پھر آگے منتقل ہو گیا، اصل ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو عاص ابن وائل السامی نے جب یہ کہا کہ یہاں بھی میرے پاس مال ہے اور اولاد ہے، اور وہاں بھی میرے پاس مال ہوگا اور اولاد ہوگی، تو میں تیری ادائیگی کروں گا، تو قرآن نے فرمایا کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، کہ جو باتیں یہ کہہ رہا ہے، جن چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس کے وارث تو ہم ہیں، اس کے پاس کہاں رہے گی، یہ تو قبر میں جائے گا، اکیلا جائے گا، کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا، اور پھر یہ جب قبر سے اٹھے گا اور ہمارے پاس آئے گا تو بھی اکیلا ہوگا، کفن بھی دوسرے ڈال دیں تو ڈال دیں، ورنہ کفن بھی انسان کو میسر نہیں آتا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، کہ جو کچھ یہ مال و دولت کی بات کہہ رہا ہے، اس کے وارث تو ہم ہیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس آئے گا، فَرْدًا تو تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اور یہ حقیقت اگر انسان سمجھ لے تو بڑے مسائل کا حل ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ فطری طور پر انسان تنہا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اکیلا پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں جاس میں رہتا ہے تو بھی تنہا ہوتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، ماں باپ بیوی بہن بھائی بچے آل اولاد سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن جو تکلیف ہے وہ آپ کو خود اٹھانی پڑتی ہے۔ انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دل کی تکلیف ہے، گردے کی تکلیف ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، بس وہ انسان ہے اور اس کا پروردگار ہے۔ جو برابر کا آدمی ہے وہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، انجیکشن لگا دے سکتا ہے، آپ کو لا کے دوا دے سکتا ہے، دو چار کلمات محبت کے کہہ سکتا ہے، جس کے آپ کے غم میں کچھ تخفیف ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تکلیف ہے، جو لذت ہے، راحت ہے، وہ انسان کو اکیلے برداشت کرنی ہوتی ہے، بلکہ راحت میں تو دوسرے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، جب مسئلہ آتا ہے حلوہ کھانے کا سبھی آ جاتے ہیں، لیکن جب تکلیف اٹھانے کا وقت آتا ہے تو آدمی اکیلا ہی ہوتا ہے، وہ اکیلا ہی تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اکیلا پیدا ہوا، اکیلا ہی اس دنیا میں رہتا ہے، اور پھر اکیلا ہی قبر میں جاتا ہے، اور جب اللہ تعالی کے پاس پہنچے گا تو اکیلا ہوگا، اور ایسا اکیلا ہوگا، ایسا اکیلا ہوگا، ایسا اکیلا ہوگا کہ قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بالکل مستغنی کرنے والی ہوگی، اکیلا ہوگا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا ہے، اور اکیلا ہے، لیکن ہاں ایک ذات وحدہ لا شریک لہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، ایک ذات وحدہ لا شریک لہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ ماں بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، باپ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، بیوی بھی کبھی رخصت ہو جاتی ہے، شوہر بھی کبھی چلا جاتا ہے، بچے بھی باپ کو چھوڑ کے قبر میں واپس آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ کچھ دن کا ساتھ ہوتا ہے، کوئی 20 سال کا ساتھ ہے، کوئی 30 سال کا ساتھ ہے، کوئی 5 سال کا ساتھ ہے، بس ساتھ ہے، لیکن بس یہ دائیں بائیں، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، ورنہ حقیقت میں جو ساتھی ہے وہ تو ایک ہی ذات ہے، حق سبحانہ و تعالی، جو ماں سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ مشفق ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ہمارے شیخ تھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، پہلے سکھر میں رہتے تھے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آدمی اکیلا اکیلے کے ساتھ اکیلا اکیلے کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں آدمی اکیلا ہے، اپنے رب کے ساتھ ہے. اور یہ ساتھ ایسا ہے کہ جو انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکینت پیدا کرتا ہے. کوئی کسی وقت میں ساتھ دیتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی رحمان اور رحیم ہے اور ایسی کرم والی ہے کہ وہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم آدمی کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ انسان کی شہ رگ بھی اتنی قریب نہیں ہے. اسی لیے آدمی کو حسن سلوک سب کے ساتھ کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی. حقوق ہے ہمارے ذمے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی جناب جو کچھ دیکھ بھال کر سکتے ہیں، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ہمارا نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا ہے تو وہ ذات وحدہ لا شریک لہو ہے، بس ہم اس کے ہیں اور وہ ہماری ہے. وہی، اسی نے یہ ماں باپ دیے، اسی نے یہ بیوی دی، اسی نے یہ بچے دیے، اسی نے یہ شوہر، جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے، جو نعمت ہے اس کی طرف سے ہے. تو انسان حقیقت میں بالکل تنہا ہے، پیدا بھی ہوا تنہا، دنیا میں بھی رہتا ہے تو تنہا، یوں مجمع لگا ہوا ہوتا ہے. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں، خلوت در جلوت. صوفیہ نے اس کے لیے اپنا الفاظ رکھے ہوئے، ہر ایک کی اصطلاحات ہیں، محدثین کی اپنی اصطلاحات ہیں، فقہا کی اپنی اصطلاحات ہیں، فلسفیوں کی، مناطقہ کی اپنی اصطلاحات ہیں، صوفیہ کی اپنی اصطلاحات ہیں. تو صوفیہ نے اس کی اصطلاح بنائی ہے خلوت در جلوت، کہ آدمی سب کے ساتھ رہتا ہے پھر بھی اکیلا ہوتا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، اور بالکل محفل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دل اس کا لگا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ. یہ خلوت در جلوت، کہ جلوت ہے مگر اس کے اندر خلوت ہے، اکیلا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ. تو عاص ابن وائل صحابی نے جب یہ کہا کہ یہ مال و اولاد یہاں بھی میرے پاس ہے اور وہاں بھی میرے پاس ہوگی، اس وقت میں تمہارے قرض کی ادائیگی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ، جن چیزوں کا یہ ذکر کر رہا ہے، مال، اولاد، جائیداد، اس کے وارث تو ہم ہیں، اس کی چیزیں ہیں کہاں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس آئے گا تو اکیلا ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے یعنی کافروں نے اللہ کے سوا مختلف معبود بنا رکھے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا، تاکہ وہ ان کی مدد کریں. عزت کو بھی کہتے ہیں، مدد کو بھی کہتے ہیں، عزیز مدد کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ معبودان باطل، کوئی بتوں کو پکار رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے ڈنڈوت کر رہا ہے، کوئی جناب کسی نے اپنے کسی مخلوق کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، یہ سب کے سب معبودان باطل ہیں، ان سے مدد طلب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی مدد کچھ نہیں ہو سکتی. لا یملکون شیئاً، لا یملکون نفعاً ولا ضراً، یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. کلا ہرگز نہیں, سیکفرون بعبادتہم وہ معبودان باطل خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے. جب قیامت میں پہنچیں گے تو وہ معبودان باطل خود ان کافروں کی عبادت کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ معبودان باطل ان کافروں کے مخالف بن جائیں گے. فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے بت کی عبادت کی, جب آخرت میں پہنچے گا اعزن اللہ من ذلک تو وہ بت خود اس کے خلاف گواہی دیں گے, وہ بت خود اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ہماری عبادت کی تھی آپ کو چھوڑ کر. اسی طرح جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان سے براءت کا اظہار کر دیں گے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کیا. سورہ مائدہ کے آخر میں ہے نا, انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے کہ میں نے ان عیسائیوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا قرار دو. صاف انکار. جن جن معبودوں کی انہوں نے عبادت کی ہوگی اللہ کو چھوڑ کر, وہ معبود خود ان کافروں کے خلاف گواہی دیں گے کہ نہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا اور بلکہ ہم اس شرک پر ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا معبود بنائے, ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کافروں کی عبادت کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ معبودان باطل ان کے مخالف ہوں گے. یہاں تک کی یہ آیات تھی جن کا ترجمہ اور مختصر تشریح عرض کی گئی. اب اس سے اگلی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا آمنت بالله صدق الله العظيم.
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے جو ان کو گناہوں پر ابھارتے ہی رہتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف جلدی نہ کیجئے، ہم ان کی گنتی شمار کیے جا رہے ہیں. اس دن کو یاد رکھو جب ہم متقی لوگوں کو رحمان کے پاس مہمان کی شکل میں جمع کریں گے، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہکا کے لے جائیں گے پلانے کے لیے. یہ لوگ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر وہ شخص جس نے رحمان سے وعدہ لیا ہوا ہو. یہ کافر کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، تم نے ایک بہت بھاری چیز کا ارتکاب کیا ہے، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائیں اور زمین چر جائے اور پہاڑ منہدم ہو کر گر پڑیں کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رحمان کے سامنے بندہ بن کر نہ آئے. ہم نے ان سب کی گنتی کر رکھی ہے اور ان کی گنتی کو خوب شمار کیا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا بالکل تنہا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقی لوگوں کو بشارت دیں، اور تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرائیں جو سخت جھگڑا لو ہے. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک سنتے ہیں؟ یہ ہیں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو سورہ مریم کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک کی سورہ مریم کی آخری آیات. ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے. تعزہم عزا، جو ان کو گناہوں کے اوپر ابھارتے رہتے ہیں. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے اور یہ شیاطین کافروں کو ابھارتے ہی رہتے ہیں. تعزہم عزا، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں، ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، یعنی ابھارتے ہی رہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ شیاطین کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ کافروں کو اور گناہگاروں کو، بلکہ نیک لوگوں کو بھی گناہوں کے اوپر ابھارتے رہیں ابھارتے رہیں. ہاں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں, پھر شیاطین کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی آدمی اللہ سے پناہ ہی نہ مانگے, اللہ کی پناہ ہی میں نہ آئے, تو پھر شیاطین ہے اور کافرین ہے اور شیاطین ہے اور گناہگار ہیں, وہ ان کو گناہوں کے اوپر ابھارتے ہی رہتے ہیں. چنانچہ ایک گناہ پھر گناہ سے دوسرا گناہ پھر دوسرے گناہ سے تیسرا گناہ اور گناہوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی تک پہنچاتی ہے اور پھر وہ نیکی جنت تک پہنچاتی ہے اور فجور فجور تک پہنچاتا ہے اور پھر فجور آدمی کو جہنم تک لے جاتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کو ابھارتے ہی رہتے ہیں. ابھارنا یعنی گناہوں پر ابھارتے رہتے ہیں, مست رکھتے ہیں ان کو گناہوں میں, کبھی توبہ کا بھی ان کو خیال نہیں آتا, استغفار کی بھی کبھی توفیق نہیں ہوتی. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا, کہ آپ ان کافروں پر جلدی نہ کیجئے, ان کو ہم شمار کر رہے ہیں. شمار کرنا یہ وہی بات ہے جو پچھلے درس میں بھی گزری کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کافروں کو مہلت دیتے ہیں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ان کافروں کو مہلت دیجئے, تھوڑی سی مہلت دیجئے, کم از کم 60-70 سال تو یہ عیش کر سکیں, کیونکہ آگے تو بڑا سخت عذاب ان کا منتظر ہے. تو دنیا میں ان کو مہلت دیجئے. یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ فلا تعجل علیہم, آپ ان کافروں کے خلاف جلدی نہ کیجئے. انما نعد لہم عدا جزینیس, ہم ان کی گنتی پر گنتی کیے جا رہے ہیں, ہم ان کے لیے گنتی پر گنتی کیے جا رہے ہیں, ان کے سانس گن رہے ہیں, ان کی حرکات گن رہے ہیں, جو وہ کام کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں, ان کی گنتی محفوظ کی جا رہی ہے, ہر چیز محفوظ ہے. انما نعد لہم عدا, ہم ان کی گنتی کو شمار کیے جا رہے ہیں. آگے فرمایا گیا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اس وقت کو یا اس دن کو یاد رکھو جب ہم متقی لوگوں کو جمع کریں گے رحمان کی طرف وفد کی شکل میں. جب ہم متقی لوگوں کو جمع کریں گے رحمان کی طرف وفد کی شکل میں, یعنی متقی لوگ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جائیں گے یعنی جنت کی طرف جائیں گے تو وفد کی شکل میں جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ وفد جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہیں سے آئے ہوں اور کسی بڑے آدمی کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہوں, تو وفود کا اکرام کیا جاتا ہے, ان کا استقبال کیا جاتا ہے, ان کے بیٹھنے اور رہائش کی جگہ تیار کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کے لیے لفظ اختیار فرمایا وفد کا, کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو وفد کی شکل میں ہوں گے, یعنی دنیا سے آئیں گے اور ہم ان کا استقبال کریں گے. اور جنتیوں کے لیے لفظ وہ اختیار کیا گیا جو پہلے بھی گزرا, متقین. متقین جنتیوں کے لیے لفظ اختیار کیا گیا کہ متقین کا, اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے. وہی بات جو پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, ہوتا رہتا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک صاف ہو. انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, لیکن اگر دل میں خدا کا خوف ہے, آدمی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, غلطی ہو گئی توبہ کر لی, غلطی ہو گئی توبہ کر لی, غلطی ہو گئی استغفار کر لیا, تو آہستہ آہستہ جنت کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اس دن کو یاد رکھو جب ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں جمع کریں گے. اپنے آپ کو ذکر کیا رحمان کے طور پر، کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس تو رحمان کے پاس آئیں گے، بڑا مہربان، رحمان کا مطلب بڑا مہربان، اور آئیں گے بھی وہ بڑا مہربان ہے، ان کے پاس آئیں گے وفد کی شکل میں آئیں گے۔ اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جب جنتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً ساتھ جہنمیوں کا، اور جب جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ فوراً جنتیوں کا۔ تو پہلی آیت میں جنتیوں کا ذکر کیا گیا کہ اس دن کو یاد رکھو جب ہم متقی لوگوں کو جمع کریں گے رحمان کی طرف وفد کی شکل میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم کھینچ کر لے کر جائیں گے جہنم کی طرف پلانے کے لیے، کھینچ کر لے کر جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پلانے کے لیے۔ ساق یسوقو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے، جیسے جانور کو کھینچ کر آدمی لے جاتا ہے، اور مجرم اس کے لفظ اختیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے سوق کا، جو عام طور سے جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی جانوروں کی طرح تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان کافروں کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان لوگوں کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے، دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، سن کر بھی نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ گھوم رہی ہے کھانے پینے اور جسم کے لیے، تو یہ تو جانوروں والی زندگی ہے کہ کھاؤ پیو ہگو اور جناب موتو اور جناب جفتی کرو اور جناب ختم۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان مجرموں کو جہنم کی طرف ہکا کے لے جائیں گے وردا، پلانے کے لیے۔ وردن کا ترجمہ میں نے کر دیا پلانے کے لیے، ورد یریدو کے معنی ہوتے ہیں پانی پر اترنا، اور عربی میں صدر یصدر کے معنی ہوتے ہیں پانی پی کر واپس جانا، لیکن اکثر مفسرین اور اکثر مترجمین نے وردن کا ترجمہ کیا ہے عطاشن سے، کہ ہم مجرموں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے اس حالت میں کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ اور اگر وردن کو آپ اپنی جگہ میں رکھیں اور ورد یریدو کے معنی پانی پر اترنا، تو بھی ترجمہ وہ ہوگا جو میں نے عرض کیا کہ اس دن ہم مجرموں کو لے جائیں گے جہنم کی طرف پلانے کے لیے، جیسے جانور کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر یا پانی پر یا تالاب پر یا حوض پر لے جایا جاتا ہے، اسی طرح ہم ان مجرموں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے پلانے کے لیے۔ جس طرح جانور پانی کا محتاج ہوتا ہے، پانی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ مجرم جو ہیں جہنم ان کی ضرورت ہے، اعذن اللہ من ذلک، جہنم ان کی ضرورت ہے، وہ ان کی غذا ہے، اس لیے ہم ان مجرموں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے پلانے کے لیے۔ تو فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو ہکا کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پلانے کے لیے۔ آگے فرمایا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یہ لوگ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر وہ شخص جس نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہو۔ یہ وہ بات ہے جو آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے گا مگر اس کے حکم سے؟ اللہ کے ہاں سفارش صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ تعالی اجازت دے۔ اب کس کو اجازت ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ اجازت ہوگی اس شخص کو جو توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہو، اور پھر ان لوگوں کو جو درجہ بدرجہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو سفارش کی اجازت ہوگی، علماء کو، حفاظ قرآن کو، شہداء کو اور مختلف نیک لوگ ہیں ان کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ لا یملکون الشفاعت، اس دن میں لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، شفاعت نہیں کر سکیں گے، ہاں مگر وہ آدمی جس نے رحمان سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ کیا ہوا ہے، حافظوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، علماء سے وعدہ کیا ہوا ہے اور شہداء سے وعدہ کیا ہوا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں عالم، شہید اور حافظ قرآن ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا،
ان کافروں نے یہ کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اس کو ولدہ بھی پڑھا گیا، ولدہ بھی پڑھا گیا، دونوں قراتے ہیں۔
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وُلْدًا،
یہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، اور پس منظر اس کا آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواههم،
اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ جتنے ملائکہ ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب کوئی بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی بیٹیاں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے،
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، تم نے تو ایک بڑا بھاری کام کر دیا ہے، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا اتنا بھاری کام تم نے کر دیا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، تم آئے ہو ایک بڑے بھاری کام پر، تم نے ایک بڑی بھاری چیز کا ارتکاب کیا ہے، لقد جئتم شیئاً ادا، تم نے ایک بھاری چیز کا ارتکاب کیا ہے، ایسی بھاری چیز، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات سے تو آسمان بھی پھٹ جائیں، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین چر جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ منہدم ہو کر نیچے گر پڑے، ایسی بات تم نے کر دی ہے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، اتنی بھاری بات کہ ڈر ہے کہ کہیں آسمان پھٹ نہ جائے، زمین کھل نہ جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ منہدم ہو کر نیچے نہ گرے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، الرحمن کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، رحمان کے لیے اولاد کا بنانا جائز ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ رحمان کے سامنے جب آتا ہے تو بندہ ہوتا ہے، سب سے عظیم ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی عبدہ پہلے ہے و رسولہ بعد میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، سبحان الذی اسرا بعبدی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کی گئی تو کیا لفظ اختیار فرمایا، نعم العبد انه اواب، بہترین بندہ، اسی لیے انسان کی جو سب سے اونچی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہترین بندہ ہو اپنے پروردگار کا، اور اپنے اکابر میں سے کسی سے سنا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ میں نے مقامات کو دیکھا کہ یہ مقام مقام توکل، مقام زہد، مقام فلاں، مقام فلاں، اور میں سارے مقامات طے کرتا ہوا جب میں آخر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سب سے اونچا مقام ایک مقام ہے، اور وہ ہے مقام عبدیت، وہ ہے مقام مقام عبدیت۔ تو عبد بننا، اللہ کا بندہ بننا، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عبدہ پہلے فرمایا گیا ورسولہ بعد میں فرمایا گیا کلمہ شہادت کے اندر، جیسا کہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے کوئی بھی جو آسمانوں میں ہو یعنی فرشتہ، یا زمینوں میں ہو یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام، صلحاء، شہداء اور صدیقین، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے پاس آتے ہیں بندہ بن کر۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالی نے ان سب کو گھیرا ہوا ہے، تمام انسان اس کے گھیرے میں ہیں۔ وعدهم عدا، اور اللہ نے ان کی گنتی کی ہے گنتی کرنا، اللہ نے ان کی گنتی کی ہے گنتی کرنا، ہر آدمی کی گنتی، اس کے سانس تک گنے ہوئے ہیں، اس کے جتنے کام ہیں وہ گنے جا رہے ہیں، اس کی جتنی باتیں اس کے منہ سے نکل رہی ہیں وہ سب گنی جا رہی ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالی نے ان سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہیں احاطے کو، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وعدهم عدا، اور اللہ نے ان کو گنا ہے، گننا یعنی ان کی اشخاص، افراد، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے انفاس یعنی سانس، یہ سب کے سب اللہ کے ہاں گنتی کے ساتھ ہیں، کیلکولیٹ ہے سب چیزیں، محفوظ ہے سب، شمار کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ان سب کا احصا کیا ہوا ہے اور ان کی ایک ایک چیز کو گن کر رکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن آئے گا اکیلا۔ وہی بات جو پیچھے گزری تھی، وہ مگر وہ کافر کے قصے میں تھی، عاص بن وائل سامی کے قصے میں، کہ یأتینا فردا، کہ وہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اکیلا ہوگا، لیکن یہاں ہر ایک کے بارے میں فرمایا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا، ان میں سے ہر ایک، انسانوں میں سے ہر ایک قیامت کے دن جب آئے گا اکیلا ہوگا، اور وہ ویسے ہی اکیلا جیسا بھی ابھی میں نے عرض کیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ تو فرمایا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا تو وہ اکیلا ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا۔ بڑی پیاری آیت، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا، رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے محب اور عاشق بھی ہوں گے۔ چنانچہ مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہلے محبت کرتے ہیں، بندہ تو بعد میں محبت کرتا ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر وہ ہے کہ جو بخاری میں، مسند احمد میں اور دوسری روایتوں میں آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، فَأَحِبُّوهُ، تم بھی سب اس سے محبت کرو. چنانچہ سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی عام لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ محبوبیت کا مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی محبوب، فرشتوں کا بھی محبوب، حتیٰ کہ عام انسانوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اتنی بات ہے کہ جن لوگوں کے ذاتی مفادات یا خواہشات یا جرائم متاثر ہوتے ہوں، ان کو محبت ہو نہ ہو، لیکن جو عام انسان ہے جس کا کوئی خواہش کا خواہش پر کوئی زد نہیں پڑ رہی، وہ اس انسان سے محبت کرتا ہے. چنانچہ جو اللہ والا ہوگا، بزرگ ہوگا، ہم نے دیکھا کہ محلے کے جو خراب لوگ ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی مخلص ہے، اللہ والا ہے، کسی کو ستانے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالی محبوبیت پیدا فرما دیتے ہیں اس آدمی کے اندر. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے اپنی محبت کر دے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقی لوگوں کو بشارت دیں. جگہ جگہ متقی کا ذکر ہے، دیکھو متقی لوگوں کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے والے. کچھ بھی ہو، ہم کتنے بھی گناہگار ہوں، لیکن دل میں اللہ کا خوف ضرور ہونا چاہیے. تقوی اسی کا نام ہے، ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، معافی تلافی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقی لوگوں کو بشارت دیں. کس بات کی بشارت؟ مفعول محذوف ہے، اشارہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو راحت کی زندگی، آخرت میں بھی کامیابی. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ آسان کر دیا ہے تاکہ آپ متقی لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ ڈراتے رہیں ایسی قوم کو جو بہت جھگڑالو ہے، بہت جھگڑالو ہے. یہ قرآن تبشیر بھی ہے، یہ قرآن انذار بھی ہے. تبشیر کے معنی بشارت دینا، انذار کے معنی ڈرانا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے. مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا. بشارت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور انذار ہے کافروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ متقی لوگوں کو بشارت دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا، اور تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ اس قوم کو ڈرائیں جو بہت جھگڑالو ہے. معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، چاہے سامنے لوگ کتنا ہی جھگڑا لو کیوں نہ ہو، چاہے مان کر ہی نہ دیں. ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. نبی کا کام زبردستی منوانا نہیں ہوتا، نبی کا کام پہنچانا ہوتا ہے. ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچانا، آپ پہنچا دیجئے. لست علیہم بمسیطر،
آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. ان علیک الا البلاغ, نہیں آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا. مانتے ہیں مانے, نہیں مانتے نہ مانے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر دیے. انا اعتدنا للظالمین نارا. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ متقی لوگوں کو بشارت دیں اور جھگڑنے والے قوم کو ڈراتے رہیں. معلوم ہوا کہ نبی جو ہیں وہ تبشیر بھی کرتے ہیں, انذار بھی کرتے ہیں. متقی لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں, جو جھگڑالو ہیں بات نہیں مانتے. لیکن زبردستی منوانا تو کسی کے بس میں نہیں ہے, ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقی لوگوں کو بشارت دیں اور ڈراتے رہیں اس قرآن کے ذریعے سے اس قوم کو جو بہت جھگڑنے والی ہے. اب اس کے بعد سورہ مریم کی آخری آیت, وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ہم نے ان سے پہلے بہت نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے, ہم نے ان سے پہلے بہت نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ, کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا, یا ان کی کوئی بھنک آپ سنتے ہیں؟ نسلیں آتی ہیں, 60-70 سال 80 سال 90 سال رہتی ہیں, وہ نسل دنیا سے چلی جاتی ہے. اس نسل کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, اس کے آثار مٹ جاتے ہیں, ان کا کوئی وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہتا. کچھ آثار ہوں تو ہوں لیکن وجود باقی نہیں رہتا. قرآن نے فرمایا هل تحس منهم من احد, کیا آپ ان پرانی نسلوں میں سے کسی کو آپ محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا, یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ رکس کہتے ہیں بھنک کو, بھنک یعنی بہت ہی ہلکی آواز, جیسے ہوتی ہے نا مچھر کی ایک ہلکی سی آواز, تو صرف آپ کے کان میں آتی ہے دوسرے کے کان میں نہیں آتی. اتنی ہلکی آواز بھی اب پرانی نسل کی کوئی واقعی نہیں. کہاں تو وہ چیختے تھے, چلاتے تھے, شور مچاتے تھے, ہنگامہ کرتے تھے, اچھلتے تھے اور کودتے تھے, دعوے کرتے تھے. اب حال یہ ہے کہ ان کی بھنک بھی یہاں محسوس نہیں ہوتی. یہ نسل آتی ہے چلی جاتی ہے, پھر اگلی نسل آتی ہے وہ چلی جاتی ہے, اس سے اگلی نسل آتی ہے اور چلی جاتی ہے. ایک سلسلہ لگا ہوا ہے آنے کا اور جانے کا. گزارتے ہیں یہاں کچھ 60 سال 70 سال 80 سال جس کی جتنی عمر ہے, پھر آگے نکل جاتا ہے. کم اہلکنا قبلہم من قرن, وکم اہلکنا قبلہم من قرن, اور ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے. هل تحس منهم من احد, کیا ان میں سے کسی کے بارے میں آپ کو کوئی احساس ہوتا ہے؟ یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا, کیا آپ ان میں سے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا, یا ان کی کوئی بھنک آپ سنتے ہیں؟ نہ کانوں میں ان کی بھنک محسوس ہوتی ہے, نہ ان کی آہٹ کوئی سنائی دیتی ہے, نہ ان کے وجود کا کوئی احساس یہاں باقی نہیں رہا, مٹ گئے بالکل. اسی طریقے سے یہ جو آپ کے مخالفین ہیں اور جھگڑالو لوگ ہیں, ان کی بھی نہ کوئی آہٹ رہے گی نہ ان کا احساس رہے گا. ہر شخص کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا. هل تحس منهم من احد, کیا آپ ان میں سے کسی کو کچھ محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا, یا ان کی کوئی بھنک آپ سنتے ہیں؟ یعنی نہ ان کا وجود باقی رہا نہ ان کی آواز باقی رہی. اسی طرح یہ جو سامنے لوگ ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے.
میرے دوست اور بزرگو، ہم بھی ختم ہونے والے، آپ بھی ختم ہونے والے، کوئی بھی یہاں باقی رہنے والا نہیں ہے. اس حقیقت کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہم پیچھے سے آئے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ عرصے یہاں رہنا ہے، 60 سال 70 سال، اس میں مکان بھی بنا لو، شادی بھی کر لو، کما بھی لو، خوش بھی ہو جاؤ، اسی میں ہنسنا بھی ہے، اسی میں رونا بھی ہے. اضحکا و ابکا قرآن مجید میں ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے ہنسایا، اللہ ہی تو ہے جس نے رولایا. تو کبھی تفریح کی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی خوش ہوتا ہے، کبھی تکلیف کی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی روتا ہے. مگر یہ تکلیف خوشی سب عارضی ہے، اصل تکلیف اور خوشی آخرت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وہاں کی خوشی اور راحتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تیاری وہی ہے جس کا سبق بار بار مل رہا ہے، متقین متقین متقین. ڈر دل میں ایک ڈر رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اگر یہ ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اس کو میں اضافہ فرمائے. یہ تقویٰ اگر ہے تو پھر آدمی اونچ نیچ اور جناب تھوڑی بہت غلطی یہ سب معاف ہوتی چلی جاتی ہیں. اس ڈر کی وجہ سے آدمی توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ پیدا فرما. اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتمها علینا. اللہم انا نسلک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مرضا إلا شفيت، ولا ضرا إلا كشفت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر